عالم کعبه دلها حسین جان سلام شمع ما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سید الكونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد الذي قيل في شانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، ثم الصلاة والسلام على اخیه ووزیره وابن عمه وبارس علمه علم الاولین والآخرین علی ابن ابی طالب. اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب الذی قیل فی شانہ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابہا فمن اراد الحکمت فلیأتها من بابہا، ثم الصلاة والسلام على سيدة النساء السيدة فاطمة الزهراء. سلام الله عليها التي قيل في شانها من أحب بنت فاطمة فهو مئي في الجنة ومن أبغضها فهو في النار. ثم الصلاة والسلام على ابنهما السيد الحسن والحسين وعلى اولاد الحسين سيما بقية الله في الارضين امام زمان هذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ثم الصلاة والسلام على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم اجمعين، ولعنة الله على اعدائهم من الان الى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. يا ابا عبد الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، اما بعد، فقد قال المعصوم عليه السلام ان الحسين ينظر الى كل من يبكى وَيَسْتَغْفِرْ لَهُ بَرْ مُحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمَّدُ صَلَوَاتِ. عزادارن سید الشہداء محبان اہل بیت علیہ السلام، یہ میری خوش نصیبی ہے اور اس خدا عظیم کی طرف سے توفیق عظیم ہے کہ ان ایام میں، جو ایام حقیقت میں انسان کی تبدیلی کے ایام ہیں، وہ تبدیلی جو انسان کے فکر کو، انسان کے ذہن کو، انسان کے نظریے کو، انسان کے عقیدے کو خدا کے قریب لے کر جاتی ہے، اس لیے کہ ان ایام میں بالخصوص اس ہستی کا ذکر ہوتا ہے، اس کی یاد منائی جاتی ہے، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس کے قیام کا سب سے بڑا مقصد قرب الہی کا حصول تھا، اور اس پیغام کو، اس مقصد کو انہوں نے اپنی کلمات مبارکہ کے ذریعے سے بھی ثابت کیا ہے، اور پھر جب ان کا لہو اثر عاشور سرزمین کربلا پر بہہ رہا تھا اور اس امام مظلوم کے جسم پر زخم تھے، پھر میں صاحب نے پڑھنا لکھا، ابھی بات آ گئی ہے، عجیب کیفیت ہے سید الشہداء کے زخموں کی، باقی دنیا میں جتنے بھی مقتول ہیں، جتنے بھی شہید ہیں، ان کے جسم پر ایک طرح کا زخم ہوتا ہے، لیکن یہ کائنات کا واحد مظلوم ہے جس کے جسم پر اگر نیزے کا نشان ہے تو وہیں پر تلوار کا زخم کیا گیا ہے، اور جہاں پہ تلوار کا زخم ہے وہیں پہ پتھر کا زخم کیا گیا ہے. اس حالت میں سید الشہداء نے اپنے پیغام کو ہمارے سامنے واضح کیا، اس زخمی اور چکناچور وجود کے ساتھ. اللہ نے جب انسان کو خلق کیا ہے, تخلیق کی ہے انسان کی, انسان کو پیدا کیا ہے, تو کچھ چیزیں خدا نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہیں, بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر ہے. یعنی جب تک انسان کی انسانیت محفوظ رہتی ہے, جب تک انسان درجہ اور رتبہ انسانیت پر باقی رہتا ہے, یہ چیزیں اس کے اندر موجود رہتی ہیں. اسے ہم کہتے ہیں یہ فطری امور ہیں, انسان کی فطرت کا حصہ ہیں, انسان کی تخلیق کا حصہ ہیں. جو خدا نے جب انسان کو خلق کیا تو یہ چیزیں اس کے اندر رکھ دی. اب علماء نے ان فطری امور کی کچھ نشانیاں ہمارے سامنے بیان کی ہیں کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے کون سا کام, کون سی صفت, کون سی ایٹیبیوٹ, کون سا کریکٹر, کون سی توانائی فطری ہے اور کون سی غیر فطری ہے, تو کچھ علامتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں, کچھ نشانیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں. سب سے پہلی نشانی کسی بھی امر کے فطری ہونے کی, فطری سے مراد یہ کہ خدا نے آپ کی تخلیق کے ساتھ آپ میں وہ رکھ دی ہے. بس پہلی علامت کسی بھی چیز کے, کسی بھی موضوع کے, کسی بھی امر کے فکری ہونے کی یہ ہے, فطری ہونے کی یہ ہے کہ وہ زمانے کے ساتھ, کسی مکان کے ساتھ, کسی سرزمین کے ساتھ خاص نہیں ہوتا, بین المللی ہوتا ہے, انٹرنیشنل ہوتا ہے, جغرافیہ کی حدود اور قیود سے ماورا ہوتا ہے. بڑی سمپل سی مثال دیکھیے, ماں کی اپنے بچے سے محبت فطری ہے, فطری ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ ماں کی اپنے بچے سے محبت, جس لیے کہ خدا نے ماں کی فطرت میں, ماں کی تخلیق میں یہ جذبہ رکھ دیا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے, اپنے بچوں سے محبت کرے. تو کیا اس جذبے کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ ماں مشرق میں رہتی ہو یا مغرب میں رہتی ہو, ایشیا میں رہتی ہو یا امریکہ میں رہتی ہو, دنیا کے جس خطے میں بھی ماں موجود ہے اس کے اندر یہ ممتا کا جذبہ اور اپنے بچوں سے محبت فطری طور پر موجود ہے. آپ دنیا کے جس خطے میں بھی چلے جائیں, بس پہلی علامت کسی بھی امر کے فطری ہونے کی یہ ہے کہ وہ زمانے اور حدود اور باؤنڈریز کے قید میں نہیں ہوتا. دوسری علامت, بڑی سمپل سے جو علامت علماء نے بیان کی ہیں, وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کی فطرت میں ہے, خدا نے تخلیق کے ساتھ آپ کو عطا کر دی ہے, بائی ڈیفالٹ آپ کے وجود میں, آپ کی تخلیق میں رکھ دی ہے, اس کے لیے آپ کو کسی تعلیم کی ضرورت نہیں, کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں. ضروری نہیں کوئی آپ کو اگر سکھائے. اب وہی مثال, اس کو آپ اس پیرائے میں دیکھ لیجئے, کیا کوئی آ کر ماں کو سکھاتا ہے کہ اس نے اپنے بچے سے محبت کرنی ہے؟ یعنی کوئی انسان آ کر ماں کو یہ ٹریننگ نہیں دیتا. متاسفانہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ وہ پیرنٹنگ کی کلاسز ہوتی ہیں, اور ہمارے جو نوجوان کپل ان کو اٹینڈ کرتے ہیں تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ بڑی نئی چیزیں سیکھ کے آئے ہیں. حالانکہ اسلام میں اس سے کئی سو سال پہلے ہمیں پیرنٹنگ کے جو اصول ہیں, جو فطرت کے مطابق ہیں, وہ سکھا دیے, لیکن ہم متوجہ نہیں ہیں. صرف اس بات پڑی محمد والے محمد پر. تو اللہ نے جو چیز انسان کی فطرت میں رکھی ہے, تخلیق کے ساتھ جو چیز انسان کو دی ہے, اسے سیکھنے کے لیے انسان کسی کا محتاج نہیں ہے. خود بخود اس کا بروز کرے گا, خود بخود اس کا اظہار کرے گا, خود بخود اس کا اعلان کرے گا, اگر انسانیت اس کے اندر موجود ہے تو. یہ شرط ہے, ورنہ ایسی مائیں بھی تاریخ نے بیان کیا ہے کہ جن کے اندر سے جب انسانیت ختم ہو گئی تو بچوں کی محبت بھی ان کے اندر سے نکل گئی, جو فطری جذبہ تھا. فطرت کی جو تیسری حالت بیان کی گئی ہے, کیفیت بیان کی گئی ہے یا علامت بیان کی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ فطری کام کو انجام دینے میں آپ کو کسی قسم کی زحمت اور تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑتی. جو چیز خدا نے آپ کی فطرت میں رکھی ہے اس کی انجام دہی کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے آپ پر کوئی برڈن نہیں ہوگا، کوئی بوجھ نہیں ہوگا. ہاں اگر اس فطرت کے خلاف فطرت آپ کو کام دیا جائے تو اس کی انجام دہی میں آپ کو مشکل پیش آئے گی. مثال کے طور پر بڑی سمپل سی مثال دیکھیں، یہ میرا ہاتھ حرکت کر رہا ہے نا، آپ کا ہاتھ بھی حرکت کر سکتا ہے. یہ جو ہاتھ کی حرکت ہے یہ اس ہاتھ کی فطرت میں شامل ہے. میں آپ سے کہوں آپ ہاتھ ہلائیں، آپ بغیر کسی چیز کے آپ ہاتھ ہلاتے رہیں گے، آپ کو مشکل پیش آئے گی؟ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی نا. یہ مشکل کب پیش آئے گی آپ کو؟ جب آپ اس فطرت کے خلاف کوئی کام انجام دیں گے. آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ بھی 10 کلو وزن اٹھا لیجئے، آپ نے اپنے ہاتھ میں 10 کلو وزن اٹھا لیا ہے، اب آپ سے کہا جائے کہ اب آپ ہاتھ کو ہلائیے، اب آپ ہاتھ کو حرکت دیجئے، اب آپ کو ہاتھ کی حرکت میں بڑی دقت آ رہی ہے، بڑی مشکل آ رہی ہے. کیوں؟ یہ حرکت تو آپ کے ہاتھ کا حصہ تھی، اس کی فطرت میں شامل تھی، اس کی تخلیق میں شامل تھی. چونکہ باہر سے ایک چیز آئی ہے جو خلاف فطرت ہے، اس نے آپ کی فطرت کے رنگ کو کم رنگ کر دیا، فطری امر کی انجام دہی میں مشکل پیش آ گئی. وہ امور جو خدا نے ہماری فطرت میں رکھے ہیں ان میں سے سب سے پہلا امر، سب سے ضروری امر وہ خدا شناسی ہے اور خدا کی پہچان ہے. یعنی اگر انسان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے، کوئی باہر کا برڈن اس پر نہ ہو، کوئی غلط تربیت نہ ہو، کوئی غلط سوسائٹی نہ ہو، کوئی غلط افکار و نظریات اس کے ارد گرد آ کر اس کے ذہن کو گمراہ نہ کرے، تو فطری طور پر انسان خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، خدا شناس ہوگا، خدا کی معرفت ہوگی اس کے اندر. دیکھیے مثال، ایک سوال پڑھی محمد والے محمد پر، چونکہ تمام مومنین محرم کی مجاز سے مستفید ہوئے ہیں اس لیے میں بڑے ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب ساتھ چلیں. انشاءاللہ بار محمد والے محمد صلوات. دیکھیں آپ اس کمرے میں بیٹھے ہیں، اس کمرے کے آپ نے سب کھڑکیاں سب دروازے بند کر دیے ہیں، سب روزن جتنے بھی تھے سب بند کر دیے آپ نے، اور یہاں پر آپ نے ایک شمع، یہ جسے کینڈل کہتے ہیں، کینڈل جلا دی. اب کینڈل کی فطرت یہ ہے کہ باہر سے اگر کوئی چیز اسے ڈسٹرب نہ کرے تو یہ کینڈل خود بخود ہمیشہ روشن رہے گی، جلتی رہے گی. اس کے اندر جو موم ہے، جو مواد ہے، وہ مواد ہی اس طرح کا ہے، اس کی فطرت ہی یہی ہے کہ کبھی بجھے گی نہیں بلکہ خود بخود ہمیشہ کے لیے جلتی رہے گی. لیکن کوئی صاحب آئے اور آ کر انہوں نے وہ دروازہ کھول دیا ہے، کیونکہ اور موم تشریف ہے، انہوں نے آ کر ونڈو کھول دی. جو ہی آپ نے دروازہ کھولا ہے، جو ہی ونڈو کھولی ہے، تو سب سے پہلی جو چیز اندر آئی آپ کے ساتھ ہوا کا جھونکا آیا ہے. جو ہی ہوا کا جھونکا اس شمع سے ٹکرایا ہے تو وہ شمع خاموش ہو گئی ہے، بجھ گئی ہے. اگر وہ ہوا موجود نہ ہوتی، اگر وہ باہر کا عامل اور باہر کا ایلیمنٹ موجود نہ ہوتا تو اس شمع نے ہمیشہ کے لیے روشن رہنا تھا، ہمیشہ کے لیے نور دینا تھا، ہمیشہ کے لیے روشنی دینی تھی. اس باہر کی چیز میں آ کر اس شمع کو خاموش کر دیا، بجھا دیا. عزیزو وہ جو خدا شناسی اور خدا سے محبت اور خدا سے پہچان یا توحید کی شمع ہماری فطرت میں موجود ہے، یہ ہمیشہ روشن رہتی اگر باہر سے آنے والے باطل نظریات ہمارے ذہن کو ڈسٹرب نہ کرتے. کیسے کفر آ رہا ہے، کیسے الہاد آ رہا ہے، کیسے فسق آ رہا ہے، کیسے فجور آ رہا ہے، کیسے غلط آئیڈیالوجیز آ رہی ہیں، یہ سب کے سب ان دروازوں کی طرح ہیں، ان ونڈوز کی طرح ہیں، ان روشن دانوں کی طرح ہیں جو آپ نے کھولے ہیں، اور اب یہ شمع خاموش ہو گئی ہے. خاموش ہو گئی ہے، معدوم نہیں ہوئی، ختم نہیں، وہ وہاں پہ موجود ہے. پھر موم بتی تو وہاں پہ موجود ہے نا، شمع تو وہاں پہ موجود ہے، لیکن جل نہیں رہی، روشنی نہیں دے رہی، خاموش ہو چکی ہے. اب اگر ایک صاحب آئے آ کر دوبارہ سے وہ سارے ونڈو اور سب کھڑکیاں اور سب روشن دان بند کر دیں اور دوبارہ شمع کو روشن جلا دیں تو دوبارہ روشنی اور دوبارہ نور اور پورے کمرے میں روشنی پھیل جائے گی. وہ اپنے پاس سے کوئی شمع لے کر نہیں آئے, بلکہ وہ چیز جو وہاں پہ آلریڈی موجود تھی, ایگزسٹ کر رہی تھی, اس کو جو چیزیں ڈسٹرب کر رہی تھی, جو تنگ کر رہی تھی, جو اس کے نور کو خاموش کر رہی تھی یا نور کو مدھم کر رہی تھی, ان کا سدے باب آ کر دیا, ان کا راستہ روک دیا. اب یہ شمع دوبارہ روشن ہوگی. بس عزیزو, یہ توحید کی شمع اسی طریقے سے ہمارے اندر موجود تھی, لیکن معاشرے نے, غلط پیغاموں نے آ کر اس شمع کو خاموش کر دیا. اب جو اللہ کے انبیاء آئے ہیں, اللہ کے نبی آئے ہیں, اور ان کے جو وسیع آئے ہیں اور جو اہم آئے ہیں, انہوں نے باہر سے کوئی چیز ہم پر امپوز نہیں کی, بلکہ وہی چیز جو ہماری فطرت میں موجود تھی, ہماری ذات میں موجود تھی, اسی کو دوبارہ روشن کیا ہے. ایک صدا پڑھیے محمد عالم بل. بس جس جس دل میں باہر کی گمراہی یا فسق و فجور کا عمل و دخل ختم ہو جائے گا, اس کے اندر شمع توحید روشن ہو جائے گی. یہ ایک فطری امر ہے. ایک اور فطری امر عزیزو, جس کا ہمیں خدا نے بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے, کہ اگر تم نے اپنی انسانیت کو برقرار رکھنا ہے, اگر تم نے تخلیق کے راستے پر چلنا ہے, تو وہ امر کیا ہے؟ کہ اس دنیا میں تم کوئی بھی بات کو قبول کرنا چاہو, کسی بھی نظریے پر, کسی بھی عقیدے پر ایمان لانا چاہو, تو اس وقت تک تم اس نظریے کو قبول نہ کرو, اس پر ایمان نہ لاؤ, جب تک اس نظریے پر تمہارے پاس دلیل اور علم موجود نہ ہو. یہ فطرت کا تقاضا ہے. کوئی بھی نظریہ اپنانا ہے, کوئی بھی آئیڈیالوجی اپنانی ہے, کسی بھی راستے کو اپنانا ہے, تو پہلے یہ میک شور کرو, یہ پہلے یقین کر لو کہ تمہارے پاس اس راستے کی, اس عقیدے کی, اس نظریے کی دلیل اور علم موجود ہے. اس لیے کہ انسان جب منزل تحقیق کی طرف جاتا ہے تو چار مراحل اس کے سامنے آتے ہیں. منطق اور فلسفہ کو واضح طور پہ بیان کے میں بڑے سمپل انداز میں اس کو بیان کروں گا, تاکہ ہم اس منزل کی طرف آگے بڑھ جائیں. جب انسان کوئی عقیدہ, کوئی نظریہ, کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہے, اس پر باور کرنا چاہتا ہے, اس پر یقین رکھنا چاہتا ہے, اس پر عقیدہ رکھنا چاہتا ہے, تو سب سے پہلی چیز جو انسان کے ذہن میں آتی ہے اس کو وہم کہتے ہیں. یہ قوت متخیلہ کہا جاتا ہے, جس کو وہم آتا ہے اس چیز کے بارے میں. اگر کسی چیز کے بارے میں ہمیں وہم ہو گیا, صرف وہم ہو گیا کہ بھائی یہ چیز ہے, تو کیا فطرت ہمیں اجازت دے رہی ہے کہ صرف وہم کی بنیاد پر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں, قبول کرنے کے لیے؟ وہم کی بنیاد پر نہیں. یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے اس چین کا. اب انسان جب وہم کی منزل سے ذرا آگے بڑھتا ہے تو دوسرا مرحلہ آتا ہے, اسے شک کہتے ہیں. شک متساوی الطرفین. کچھ دلیلیں کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے, کچھ دلیلیں یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے. اب انسان 50-50 ہے. ایک دل کہتا ہے یہ چیز ہے, ایک دل کہتا ہے یہ چیز ہے. شک. کیا اگر کسی امر کے بارے میں, کسی عقیدے کے بارے میں, کسی حقیقت کے بارے میں, کسی ریالٹی کے بارے میں انسان کو شک ہو جائے, تو کیا منزل شک کافی ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, اس چیز پر عقیدہ رکھنے کے لیے؟ نہیں. فطرت اجازت نہیں دے رہی, اور خالق کے فطرت بھی اجازت نہیں دے رہا کہ شک کی بنیاد پر آپ کوئی عقیدہ رکھیں. آپ کا سفر بھی ختم نہیں ہوا, آپ ابھی منزل پر نہیں پہنچے. شک سے آگے جو تیسرا مرحلہ آتا ہے تحقیق کے لیے, ریسرچ کے لیے, جستجو کے لیے, کوئی عقیدہ اپنانے کے لیے, اس کا نام ہے گمان. گمان کیا ہے؟ کہ اب متساوی اور طرفین نہیں, 50-50 نہیں ہے, بلکہ ایک جہت جھک گئی ہے. فار ایگزامپل 75% ایک چیز کا احتمال ہے اور 25% دوسری چیز کا احتمال ہے. تو جو 75% ہے اس کو فلسفے اور منطق کی اصطلاح میں ظن کہتے ہیں, جسے ہم گمان کہتے ہیں اردو میں. اگر کسی عقیدے کے بارے میں, کسی حقیقت کے بارے میں آپ کو گمان ہو گیا, 75% یا 95% یا 99% آپ کو گمان ہے, ممکن آپ کا گمان اتنا اسٹرانگ ہو, تو کیا گمان کی بنیاد پر فطرت اور خالق فطرت نے ہمیں اجازت دی ہے اس عقیدے اور نظریے کو اڈاپٹ کرنے کی؟ نہ ہم شک کی بنیاد پر کسی عقیدے کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، نہ وہم کی بنیاد پر، اور نہ ہی ظن اور گمان کی بنیاد پر، بلکہ خالق کے فطرت نے فطرت کے اندر یہ تقاضا رکھا ہے کہ آپ صرف اسی نظریے کو قبول کریں جس نظریے کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہو، 100% یقین ہو. اس کا نام ہے علم، اس کا نام ہے یقین. یعنی جب تک کسی حقیقت کے بارے میں، جب تک کسی ریالٹی کے بارے میں، جب تک کسی نظریے کے بارے میں آپ کو 100% یقین نہ ہو، خدا جو ہم سب کا خالق ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، جب اس نے اپنی کتاب کو نازل کیا ہے تو کتاب کے نزول میں بھی اس نے جب مخالفین نے کتاب کو چیلنج کیا تو یہی کہا کہ دیکھو اگر تم کتاب پر ایمان لانا چاہتے ہو تو یہ تمہارا ایمان یقین کی حد تک ہونا چاہیے. کیا چیلنج کیا؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں یہ شک ہے اس کتاب کے بارے میں کہ یہ میرا کلام نہیں ہے بلکہ معاذ اللہ میرے نبی نے اپنے پاس سے کلام گھڑ کے اس کو میری طرف نسبت دے دی ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو چیلنج ہے تمہارے لیے. اور دیکھیے کتنا منطقی چیلنج کیا ہے. ایک دفعہ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ مثلا یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ مختلف مومن بیٹھے ہیں اور مختلف ان کے شعبے ہیں، مختلف ان کی ترجیحات ہیں، اور ہم سب سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ یہاں پہ ایک مریض پڑا ہے، اس مریض کو ٹھیک کر دیں. مولانا میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں. جو ڈاکٹر نہیں ہے ہم اس کو چیلنج دے رہے ہیں کہ آپ مریض کو ٹھیک کریں. یہ مجھ سے کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ نقشہ بنا کے ہمیں دینا ہے کسی بلڈنگ کا. مولانا میں تو آرکیٹیکٹ ہوں. تو یہ آپ مجھ سے کس طرح کی توقع کر رہے ہیں، مجھے کس طرح کا چیلنج دے رہے ہیں؟ یہ تو غیر معقول چیلنج ہے. چیلنج اسی میدان میں دیا جاتا ہے جس میدان کا سامنے والا ایکسپرٹ ہو. بس جب اللہ نے تحدی، جسے چیلنج کہتے ہیں، تحدی کی، چیلنج کیا مخالفین کتاب کو کہ دیکھو اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ کتاب ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ ہمارے نبی کا اپنا کلام ہے، تو اس جیسی صرف ایک صورت لے کر آ جاؤ. جب صورت نے کہا تو کہا 10 آیات لے کر آ جاؤ. کہا 10 آیات بھی نہیں، اس جیسی ایک آیت لے کر آ جاؤ. اب ضروری نہیں کہ ایک آیت بہت لمبی ہو، قرآن میں کچھ آیات ہیں جو صرف 2 الفاظ پر مشتمل ہیں، 1 الفاظ پر مشتمل ہیں. الرحمن ایک، علم القرآن، مدہامتان، مدہامتان صرف ایک لفظ ہے، صرف ایک کلمہ ہے جو پوری آیت ہے. اور کن کو چیلنج کیا جا رہا ہے؟ چیلنج ان کو کیا جا رہا ہے جن کا اوڑھنا بچھونا ہی یہ الفاظ تھے. ایک دفعہ تو اللہ یہ کرتا کہ مثلا جو حروف تہجی ہیں، الفابیٹک ہیں، عربک کے، ان میں کچھ اضافہ کر دیتا. مثلا عربی والے فار ایگزامپل 29 یوز کرتے ہیں، تو خدا اس میں 10 اور کا اضافہ کرتا اور اپنی کتاب میں ان 10 کو استعمال کرتا. تب تو یہ کہتے کہ بھئی یہ تو نئے حروف ہیں، ہم تو ان سے آشنا ہی نہیں ہیں. کہا یہ بھی الفابیٹک ہے، یہ بھی الفاظ ہیں، یہ وہی حروف ہیں جو دن رات تمہارے سامنے ہیں. نہ صرف دن رات تمہارے سامنے ہے بلکہ تمہارا سب سے بڑا فخر یہ ہے، جب بھی تم ایک دوسرے پر فخر و مباحت کرتے ہو، ایک دوسرے مناظرہ کرتے ہو، اپنی شان بتاتے ہو، تو یہ نہیں بتاتے ہو کہ ہمارا کس قبیلے سے تعلق ہے، کس علاقے سے تعلق ہے، کس زبان سے تعلق ہے. وہاں پر تم اپنے عظمت کا اظہار صرف اور صرف کلام کے ذریعے سے کرتے ہو. اور کتنی اہمیت تھی ان کے اندر کلام کی، نثر کی اور نظم کی، کلام کی جتنے بھی اصناف ہیں، کہ جہاں پر کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، کعبہ یقینی بات ہے سب سے مقدس جگہ تھی، کعبے میں بت رکھے تھے، تو بتوں کے ساتھ ساتھ عربوں کے سبعات معلقہ، 7 قصیدے تھے جو سب سے بڑے نامی گرامی عربوں نے کہے تھے وہ وہاں پر معلق کیے گئے تھے. یعنی جہاں پر ان کا خدا تھا, خدا کے مقابلے میں جس چیز کو وہ اہمیت اور امپورٹنس دے رہے تھے وہ کیا تھا؟ کلام عرب. ان کا اوڑھنا بچھونا ہی گفتگو تھا, ان کا اوڑھنا بچھونا ہی فصیح گفتگو تھی. جس طرح ہمارے یہاں جب کوئی مثلا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی وہ چیز جو سب کے انٹرسٹ کی ہے اس کو ہم سب سے آخر میں پیش کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے ابھی گھروں میں پارٹیاں ہو رہی ہیں یا کوئی اور گیدرنگ ہو رہی ہے تو وہ لوگ وہ چیز جس کے اندر سب کی دلچسپی ہو تو اس کو ہم سب سے آخر میں رکھتے ہیں تاکہ سب لوگ موجود ہوں, سب لوگ استفادہ کریں. اب عرب میں جتنے بھی بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے, میلے ہوتے تھے, وہاں پہ بازار لگتے تھے, نمائش لگتی تھی آج کی الفاظ زبان میں آپ کہیں تو, ان بازاروں میں ان اجتماعات میں مطلب پہلے گھوڑ سواری ہو رہی ہے, نیزے کا مقابلہ ہو رہا ہے, فلاں مقابلہ ہو رہا ہے فلاں, سب سے آخر میں جو مقابلہ ہوتا تھا وہ کس کا ہوتا تھا؟ کلام کا. کس کا کلام سب سے عمدہ ہے, کس کی گفتگو سب سے عمدہ ہے, کس کی شاعری سب سے عمدہ ہے. تو خدا ان لوگوں کو دعوت دے رہا ہے, تحدی کر رہا ہے, چیلنج کر رہا ہے کہ یہ قرآن ان الفاظ پر مشتمل ہے, اس میں وہی الفابیٹک استعمال کیے گئے دن رات جو تمہارا اوڑھنا بچھونا ہے. اگر تمہیں شک ہے کہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے, ہماری کتاب نہیں ہے, تو اس جیسی ایک آیت لے کر آ جاؤ. بس اللہ نے کیا کہا کہ اگر اس پر ایمان رکھنا ہے تو اس آیت کے بارے میں بھی تمہیں یقین کے مرتبے پر پہنچنا پڑے گا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں شک نہیں ہے. اور اللہ نے جب اپنے کلام کو, اپنی بات کو, اپنی کتاب کو منوانا چاہا تو کہا کہ کتاب پر تمہارا ایمان وہم کے مرحلے میں نہیں ہونا چاہیے, شک کے مرحلے میں نہیں ہونا چاہیے, گمان اور ظن کے مرحلے میں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ کی کتاب پر بھی تمہارا ایمان یقین کی سرحد تک ہونا چاہیے. ایک سوال پڑی محمد علی محمد پر, اور دیکھیں جس انسان کی فطرت سالم ہو, فطرت جس کی زندہ ہو, جب وہ حق کی تلاش کے لیے نکلتا ہے تو سب سے پہلی چیز جس کا تقاضا کرتا ہے وہ دلیل ہے. جناب سلمان فارسی, آپ سب نے ان کا سنا ہوا ہے, جناب سلمان فارسی ایران کے رہنے والے ہیں, فارس کے رہنے والے ہیں, اور ایک ایسی فیملی میں رہتے ہیں جو آتش پرست فیملی ہے, آگ کی پوجا کرنے والے ہیں. کسی کامن, کسی عام فرد کے بیٹے نہیں ہیں, بلکہ وہاں پر جو سب سے بڑا بت کدا تھا یا آتش کدا تھا یا معبد تھا, جو بھی اس کے جو کسٹوڈین ہیں, اس کے جو انچارج ہیں, ان کے بیٹے ہیں جناب سلمان. ایک دن آئے ہیں, اب دیکھیے فطرت جس کی زندہ ہو, اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں کہ باپ آیا پوری فیملی کے ساتھ, آ کے سب سے پہلے اس آگ کو روشن کیا ہے, جو بھی اس وقت واجہ سے جو بھی وسیلہ تھا اس کو روشن کیا, اب آگ جلنا شروع ہو گئی ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد جب آگ نے مدھم ہونا شروع کیا ہے تو اس کے باپ نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اٹھائی ہیں اور وہ لکڑیاں اس کے اندر, ایک سلوات پڑی محمد علی محمد, چھوٹی چھوٹی لکڑیاں باپ نے ایندھن کے طور پر آگ میں ڈالنا شروع کی اور آگ دوبارہ روشن ہو گئی ہے. جناب سلمان سوچتے ہیں کہ یہ آگ جو اپنے وجود میں میری محتاج ہے, اگر میرا باپ اس آگ کو روشن نہ کرتا تو یہ کیسے روشن ہوتی؟ نہ صرف یہ کہ اپنے وجود میں بلکہ اپنی بقا میں بھی میری محتاج ہے. اگر میں اس پر اور لکڑیاں نہ ڈالتا اور ایندھن نہ ڈالتا تو یہ روشن رہ نہیں سکتی تھی. تو وہ جو اپنے وجود میں بھی میرا محتاج ہے اور اپنی بقا میں بھی میرا محتاج ہے, وہ میرا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنے وجود میں اور اپنے بقا میں اس خالق کا محتاج ہونا چاہیے. تو مخلوق جب اپنے محتاج ہو جائے خالق کی تو وہ تو خالق ہو سکتا ہے, لیکن خالق محتاج ہو جائے مخلوق کا تو وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ بس فطرت نے ابھارا کہ نہیں, یہ چیز یقین کے مطابق نہیں ہے. علم کے مطابق نہیں ہے, چھوڑ دیا گھر کو. اب پہنچے شام میں سیریا, جو اس وقت عیسائیت کا سب سے بڑا, اس وقت واٹیکن سیریا میں تھا, جیسے آج جو ہے وہ یونان میں ہے. اس وقت جتنے بڑے بڑے پاپ تھے, جتنے بڑے بڑے پریسٹ تھے, سب کے سب ان کے مبلغین. اب ایک دن جناب سلمان بیٹھے ہیں خاموش کے, وہ جو درس حلق تھا یا جس کے اندر تمام کے تمام سیکھ رہے تھے, تو جو ان کا سب سے بڑا پادری ہے, جو سب سے بڑا پریسٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ جو سلسلہ انبیاء ہیں اس کی سب سے آخری کڑی نے ابھی آنا ہے, جس کے آنے کے بعد یہ خدا کا دین مکمل ہو جائے گا. ابھی آیا نہیں, ابھی آنا ہے. اور کہا جب وہ آئے گا تو اس کی تین علامتیں ہیں, جب یہ تین دلیلیں جس کے پاس ہوں گی وہ ہوگا. جناب سلمان بڑے غور سے سن رہے ہیں. کہا پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ صدقہ کبھی قبول نہیں کرے گا, صدقہ قبول نہیں کرے گا. دوسری دلیل یہ ہے اس کے نبی ہونے کی, کہ وہ ہدیے کو قبول کرے گا. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ اس کے مہر نبوت ہوگی, نبوت کا نشان ہوگا. آج نبی سلمان وہاں سے نکل آئے ہیں, پوچھتے ہیں اب اتنی بڑی دنیا ہے میں کہاں ڈھونڈوں گا. تو جو سب سے ان کے قریب استاد اس کے پاس جاتے, کہتے ہیں آج آپ نے درس سنا تھا یا لیکچر سنا تھا, کہتے ہیں ہاں. کہتے ہیں مجھ پر ایک احسان کرے, دیکھیں میں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے حق کی تلاش میں, اور انہوں نے بتایا کہ حق کہاں پہ ملنا ہے, علم کہاں پہ ملنا ہے, یقین کہاں پہ ملنا ہے. وہ کہاں پہ ہوگا, وہ نبی جس کی یہ علامتیں ہیں وہ کہاں پہ ہوگا؟ تو کہا کہ وہ جو خرما کی سرزمین ہے, جو کھجوروں کی سرزمین ہے, وہاں پر ہوگا. نکلے وہاں سے, اب پوچھا لوگوں سے, تو انہوں نے کہا بھی جو خرما کی سرزمین ہے, کھجوروں کی سرزمین ہے, جو لینڈ آف ڈیٹس ہے, وہ تو ایک ہی ہے. کون سی ہے؟ مدینہ. اب یہ چل پڑے وہاں سے مدینہ. رستے میں پکڑے گئے. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب ڈاکو حملہ کرتے تھے قافلوں پر, تو جو لوگ یہ پکڑے گئے وہ غلام بن گئے, ان کو جا کے بیچ دیتے تھے. جناب سلمان بھی غلام بن گئے اور ان کو جا کر بیچ دیا ہے ایک خاتون کے پاس. جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ یہاں پر ایک فرد آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. لیکن یہ اپنے کام میں مشغول رہے ہیں, اس عورت کا بڑا باغ تھا, اس کے اندر بڑی محنت کر رہے ہیں. تو یہ خاتون سے یہ کہتی ہے کہ تم بہت محنتی غلام ہو, تم نے میرے اس باغ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا, تم کبھی آرام سے نہیں میں تمہیں بیٹھے دیکھا, بتاؤ کہ تمہاری حاجتوں کی ضرورت کتنی. میری کوئی مشکل نہیں, کوئی حاجت نہیں ہے. پھر کچھ عرصہ گزر گیا, اب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے مسجد نبی میں آنا شروع کر دیا ہے. تو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہی خاتون جو مالک ہے کہتی ہے کہ کوئی آپ کی حاجت ہو, کوئی مشکل ہو, کوئی ضرورت ہو. تو کہتے ہیں نہیں میری اور تو کوئی مشکل نہیں, لیکن اگر ممکن ہو تو آپ مجھے ایک ٹوکرا, ایک تشت یا ایک ڈش جو ہے وہ کھجوروں کے دے دیجئے, میں مدینے میں جانا چاہتا ہوں. سادہ تھا مدینہ, کہتے لے جاؤ جتنی مرضی. تو ایک ٹوکرا یا جو بھی چیز بنائی, گئے ہیں جا کر مسجد میں بیٹھے, رسول اللہ موجود ہیں, جا کر ان کے سامنے رکھی ہے. اور نیت جناب سلمان نے یہ کی ہے کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں, صدقے کی کھجوریں. جب اللہ کے نبی کے سامنے رکھا ہے تو پوچھتے ہیں رسول خدا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ صدقہ ہے, خیرات ہے. تو نبی نے اصحاب کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو اٹھا کے لے جاؤ اور اپنے درمیان تقسیم کر لو. اب اصحاب نے اپنے درمیان وہ کھجوریں تقسیم کر لی ہیں. پہلی علامت پوری ہوگی, لیکن ابھی علم نہیں آیا, ابھی یقین نہیں آیا, تو ابھی تک اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا, واپس آ گئے. پھر کچھ ایسا کام کر دے رہے, پھر خاتون نے پوچھا, پھر کہا کہ پہلے آپ سے میں نے ایک ٹوکرا لیا تھا, دوبارہ ٹوکرا دیا گئے ہیں. اور جب دوبارہ پہنچے تو پھر رسول پہ یہ کہتے, کہتے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ نے کہا, کہا کہ میں یہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں, گفٹ لے کر آیا ہوں. تو رسول نے کسی صحابی کے ذمہ لگایا کہ جا کر اس کو گھر میں پہنچا دو, ہمارے ازواج مطہرات ہیں, باقی ہم کھائیں گے اس کو. اور کسی ذریعے سے اس نے مہر نبوت دیکھ لی. جب یہ تینوں علامتیں پوری ہو گئیں, اس وقت جناب سلمان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں. اس سلمان کو کہا سلمان من اہل البیت, اس کی ایک وجہ جناب سلمان کی یہ معرفت ہے کہ وہ کوئی بھی عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ شک کی بنیاد پر نہیں, وہم کی بنیاد پر نہیں, گمان کی بنیاد پر نہیں, بلکہ یقین اور علم کی بنیاد پر رکھتے ہیں. اب جناب سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو غلام ہوں لیکن دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہوں, لیکن ظاہر میرا جو فریضہ ہے غلام کا وہ یہ کہ اپنے مالک کی بات مانے, اپنے مولا کی بات مانے. تو اس وقت تم چلے جاؤ, واپس ہم آئیں گے ایک دن. اجنب سلمان چلے گئے واپس اور رسول اللہ نکلے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ. مدینے سے باہر جب اس خاتون کے پاس گئے, اسے بلایا ہے, تو بڑی تعریف کی سلمان کی اس خاتون نے کہ یہ میرا بڑا اچھا غلام ہے, بلکہ سب سے اچھا غلام ہے, یہ اس نے کبھی کی اپنی ڈیوٹی میں اپنے کام میں کوتاہی نہیں کی. تو رسول فرماتے ہیں کہ یہ غلام ہمیں بیچ دو. تو کہتی ہے نہیں, اتنا قیمتی غلام تو میں آپ کو نہیں بیچوں گی. تو سلمان کی طرف دیکھتے کہ اگر تمہیں کوئی مشکل ہے, تو وہ بھی کہتے ہیں ہاں میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے بیچ دیجیے ان کے ہاتھ. تو کہتے اچھا ادھر میرے پاس آؤ, الگ سے لے کر گئی ہے. کہتی میں تمہیں بیچ دیتی ہوں لیکن ایک شرط ہے, بیچنے پر تمہیں آزاد کر دوں گی. شرط کیا ہے؟ یہ گٹھیاں میرے پاس پڑی ہیں, یہ کھجوروں کی گٹھیاں ہیں, ان کھجوروں کی گٹھلیوں کو تم باغ میں جا کر زمین کو صاف کرو اور زمین کے اندر ان کھجوروں کی گٹھلیوں کو بو دو, پھر ان کا خیال رکھو, جب بڑی ہو جائیں گی اور جب ان پر کھجور آ جائے گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی. گٹھلی ہے, پھر اس نے زمین میں جانا ہے, پھر اس نے پودا بننا ہے, پھر اگنا ہے, پھر بڑے ہونا ہے. تو یہ تو آزاد نہ کرنے والی بات ہوئی. تو ذرا سے یعنی پریشان سے ہو کے رسول اللہ کے پاس آتے ہیں. سوچتے بتاؤ بھائی کیا ہوا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ اس نے آزادی کی نوید تو سنائی ہے کہ آزاد کر دوں گی, بیچوں نے آزاد کر دوں گی, لیکن شرط بڑی مشکل رکھی ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس کے پاس ایک پورا ٹوکرا ہے, پتہ نہیں اس کا 100 یا کتنی گٹھلیاں ہیں اس کے اندر. کہا کہ ان گٹھلیوں کو زمین میں بو, جب یہ اگ جائیں گی, نہ صرف اگ جائیں گی بلکہ ان پر پھل لگ جائے گا, کھجوریں لگ جائے گی, تب آپ کو آزادی کا پروانہ مل جائے گا. سمجھتے کہ جاؤ جا کر اس سے وہ لے کے آؤ. وہ اٹھایا اور کہا کہ سلمان تم میرے آگے چلو, تم میرے آگے چلو, اور دیکھو خبردار پیچھے نہیں دیکھنا, بس تم کھجور کا جو گٹھلیوں کا تشت ہے اس کو اٹھاؤ. رسول اللہ پیچھے, جناب سلمان آگے. رسول اللہ ایک گٹھلی کو اٹھاتے, اپنے دہانے مبارک پر رکھتے اور زمین کے اندر بو دیتے. اب جناب سلمان آگے جا رہے ہیں اور رسول اللہ گٹھلیاں اس طریقے سے لگاتے جا رہے ہیں. جب آخری گٹھلی ختم ہوئی ہے تو اب رسول نے کہا سلمان ذرا پیچھے دیکھو. اب جب سلمان نے پیچھے دیکھا تو پورا لہلہاتا باغ ہے جس پر کھجوریں لگی ہوئی ہیں. تو جناب سلمان بھی جب اللہ کے نبی پر ایمان لا رہے ہیں, کلمہ توحید پڑھ رہے ہیں, کلمہ رسالت پڑھ رہے ہیں, خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں, اس وقت کر رہے ہیں جب انہیں علم حاصل ہو رہا ہے. اور عزیزو یہ مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کی فضیلت ہے. یہ ہمارا طرح امتیاز, ان شاء اللہ کل تفصیل کے ساتھ کچھ عرض کر کے نظر کروں گا کہ ہمارے ہر عقیدے کی بنیاد علم ہے, ہمارے ہر عقیدے کی بنیاد دلیل ہے. ہم نے آج تک وہ عقیدہ رکھا ہی نہیں جس کی تائید دلیل کے ساتھ نہ ہوتی ہو, جس کی تائید علم کے ساتھ نہ ہوتی ہو. تشیع کا ایک بہت بڑا عقیدہ عزیزو, عقیدہ آزاداری سید الشہداء ہے. کسی زمانے میں بھی آزاداری پر اتنے شکوک و شبہات نہیں اٹھائے گئے جتنا اس دور میں اٹھائے جا رہے ہیں. شاید کسی زمانے میں بھی اتنے ڈالر اور درہم نہیں خرچ کیے گئے جتنے اس زمانے میں خرچ کیے جا رہے ہیں آزاداری سید الشہداء پر اعتراض کے لیے. آپ کو جو تکفیری گروہ ہے, تکفیری گروہ کا سب سے بڑا ٹارگٹ اس وقت آزاداری سید الشہداء ہے. البتہ وہ عزاداری جس کی بنیاد علم ہے، یہ بات ذہن میں رہے، اس کے کچھ عرائض کل بیان ہوں گے کہ کس عزاداری سے وہ خوف زدہ ہیں، کس قسم کے عزادار سے وہ خوف زدہ ہیں، کس قسم کی عزاداری کو دیکھ کر ان کی صفوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ کون سی عزاداری ہے جس نے اسلام کو انشورڈ کر دیا ہے. مجھے امام مخند کا معروف جملہ کہ مہرچ داریم از محرم و سفر داریم، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جس جس کو آپ دین کہتے ہیں، جس جس کو آپ مذہب کہتے ہیں، جس جس کو آپ عبادت کہتے ہیں، یہ اگر باقی ہے تو محرم اور سفر کی وجہ سے ہے. وہ کون سا محرم و سفر، وہ کون سی عزاداری؟ اس لیے کہ یہ عزاداری اس مظلوم کی ہے جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی. دنیا بڑے مظلوم گزرے ہیں، تاریخ ان داستانوں سے بھری پڑی ہے کہ نئے نئے ظلم مظلومین پر کیے گئے. لیکن یہ کیسا مظلوم ہے، شب عاشور جب میرے مولا نکلے ہیں، رات کی تاریکی ہے اور نافع ابن حلال ساتھ ہے، یعنی دیکھے کہ مولا جا رہے ہیں تو پیچھے آرام سے چلے کہ کوئی قزن نہ پہنچائے میرے مولا کو. جب کافی آگے چلے گئے نا تو مولا نے مڑ کے دیکھا، کہ نافع یہ تم ہو؟ کہتے جی میرے آقا میں ہوں. کہا نافع رات کی تاریکی میں میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہتے فرزند زہرا آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور رات کی تاریکی ہے اور آپ نکلے ہیں، میں اس لیے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں کہ کوئی یزیدی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. انہوں نے نافع دیکھو، وہ دیکھو تمہیں دو پہاڑ نظر آ رہے ہیں بڑے دور، چھوٹی چھوٹی چوٹیاں. کہتا ہاں مولا. کہا نافع میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ وہاں پر چلے جاؤ. یہاں سے چلے جاؤ. تو مولا کے پاؤں کے ساتھ لپٹ گئے. یہ وہ مظلوم ہے عزیزو. کربلا میں جب جناب نافع گرے ہیں، شب عاشور بتایا ہے کہ نافع جب تم گرو گے تو میں آؤں گا تمہارے پاس. زہر عاشور کے بعد جب جناب نافع ابن حلال جنگ کرتے کرتے شہید ہوئے ہیں اور اپنے مولا کو آواز دیے، تو میرے مولا سب سے پہلے آئے ہیں اور جناب نافع کا سر اپنی گود میں رکھا ہے. کربلا میں جتنے بھی شہید تھے عزیزو، جب وہ گرے ہیں تو ان کا سر سید الشہداء کی گود میں تھا. یہ کربلا کا واحد مظلوم ہے، یہ کربلا کا واحد شہید ہے، جب زمین پہ گرا ہے تو کسی کی گود میں اس کا سر نہیں تھا، کسی کی گود میں اس کا سر نہیں تھا. عزیزو کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے میرے مولا ان کے لاشوں پر آئے ہیں اور لاش کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور کسی کو اجازت نہیں دی کہ کسی کا سر اس کے تن سے جدا ہو. جتنے بھی لاشیں تھے جب تک حسین زندہ ہے، سب کے سر ان کے تنوں پر موجود رہے. یہ مظلوم زہرا ہے، یہ زہرا کا لال ہے، یہ زینب کا بھائی ہے. جب زمین پہ گرا شبر آگے بڑھا، کوئی بچانے والا نہیں تھا، شبر سید الشہداء کی سینے پر سوار ہوا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.
سلام کعبہ دل ہے.